الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, جب مولانا شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ فارم انڈیا, تو میں نے کہا کہ سب میرے فارم سے واقف ہی ہے, بلکہ ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں اور اپنائیت ہیں, سارے لوگ مجھے جانتے ہی ہیں. حق تعالی شانہ نے اپنوں سے ملنے کا موقع عطا فرمایا, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, عنایتیں ہیں. ویسے تو کلمے کی نسبت پر سارے ہی اپنے ہیں, پوری دنیا کے لوگ کلمے کی نسبت پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لیکن خصوصاً جب کے علاقے کے لوگ ملتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں کیوبا ایئرپورٹ پر ایک مرتبہ اترا, مجھے پناما جانا تھا اور میرا اگلا فلائٹ مس ہو گیا. اب میں جہاں وہاں پہنچا ہوں تو دوسرا فلائٹ ایک دن کے بعد تھا. میں کچھ ان سے درخواست کر رہا ہوں توتی فوتی انگلش کے اندر, وہ اسپینش زبان بولتے ہیں, نہ میری بات سمجھ رہے ہیں نہ ان کی بات میں سمجھ رہا ہوں. بہرحال کسی طرح کوئی پولیس والا مل گیا جس نے انگلش میں مجھ سے کچھ بات کی. میں نے کہا کہ بھئی میرا فلائٹ جب مس ہو چکا ہے تو مجھے ہوٹل دی جائے. مجھے ہوٹل میں لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ کیوبا وہ ملک ہے جہاں دہریت ہے اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں, لیکن الحمدللہ پناما کے مسلمانوں کی محنتوں سے اس وقت وہاں قریباً 700 بھائی ایمان لا چکے ہیں. یہ پناما کے مسلم بھائی جو دعوت و تبلیغ میں کام کر رہے ہیں, ان کی عنایتیں برکتیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں قریباً 700 بھائیوں کو دین اسلام سے وابستہ کر دیا. میں جب ہوٹل پر پہنچا تو ان لوگوں نے پناما سے ان کو فون کیا ہوگا تو وہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے. اب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, وہ اسپینش زبان بول رہے ہیں اور کوئی زبان وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. میں بھی ان سے کیا کہوں, السلام علیکم میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بات دل میں ضرور آئی کہ دیکھیے, زبان سے ناواقفیت ہے, شناسائی نہیں ہے, لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نسبت پر محبت ہے. کہاں ہوتے ہیں ہم؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ساری دنیا میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بھائی بنائے ہیں. خصوصاً اپنائیت میں بھی اور مسئلہ ہوتا ہے. قبیلہ ہے جس کا تعلق قبیلہ جرہم سے ہے, اور قبیلہ جرہم کا تعلق اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. جب اس قبیلے کی کچھ عورتیں قید ہو کر آئی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے قبیلے کے لوگ ہیں, حالانکہ کہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اس قبیلے سے, اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں, فرمایا یہ تو میرے قبیلے سے ہیں. تو صحابہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا, اور جب اس قبیلے کا صدقہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو میرے قبیلے کا صدقہ ہے. تو بہرحال کلمے کی نسبت پر تو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے, لیکن جب علاقہ کے لوگ ملتے ہیں تو اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. میں نے سورہ والضحا کی چند آیتیں پڑھی ہے. یہ وہ سورت ہیں کہ جس سورت کو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اس مختصر وقت میں جہاں پر آپ پر بھی غنودگی کا غلبہ ہے, نیند کا غلبہ ہے, بیداریوں کا غلبہ ہے, ایسے موقع پر طویل تقریر بھی مناسب نہیں ہوتی. مجھے کچھ کام کی باتیں عرض کرنا ہے. ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ چار احباب, حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا ہے کہ چار احباب سفر کر رہے تھے. دوران سفر ہوا ہے کہ کھانا بہت مختصر تھا, تو چاروں کے چاروں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی کھاوے اتنا ہی ہے، اب کھاوے کون اس کو؟ تو حقیقت حال یہ ہے کہ سب سو جائیں اور جو سب سے اچھا خواب دیکھے وہ اس کھانے کو کھائے گا، یہ شرط طے ہو گئی. اب چاروں کے چاروں سو گئے، صبح اٹھتے ہیں تو اپنے خواب بیان کرنے لگے. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں پہلے آسمان پر پہنچا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فلاں 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 انوارات اور تجلیوں کا ظہور ہوا. دوسرے نے کہا کہ میں تیسرے آسمان پر پہنچا، وہاں اور بھی زیادہ انوارات اور فلاں اپنی برکات کو ظاہر کیا. تیسرے نے کہا کہ اگر میں نے پانچواں کہہ دیا تو چوتھا ساتواں کہہ دے گا، تو وہی ترقی ہو جائے گی، اس کے بجائے میں ہی ساتواں کہہ دوں. اس نے کہا میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو وہاں دیکھا کہ اللہ اکبر عرش ہے، کرسی ہے، لوہے محفوظ ہیں، فلاں اور فلاں. چوتھے نے کہا کہ بھائی ہوا یہ کہ جب ہم سب سو گئے تو خواب میں ایک صاحب دندہ لے کر آئے اور میری پٹائی شروع کی اور مجھے اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ کھانا کھا لے. میں مجبور ہوا کھانا کھانے پر، اس لیے میں نے اٹھ کر کے کھانا کھا لیا. تو وہ تینوں کہنے لگے کہ ہم کو بھی اٹھا دیتے، جب آپ کھانا ہی کھا رہے تھے تو ہمیں اٹھا دیتے. اس نے کہا کہ میں اٹھانے تو آیا تھا لیکن تم میں سے کوئی یہاں تھا ہی نہیں، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی تیسرے آسمان پر، کوئی ساتویں آسمان پر. تو ابھی فجر کے بعد مختلف آسمانوں پر لوگوں کی سیر ہو رہی ہے گنودگی کے عالم میں، اور میں طویل تقریر کروں یہ وقت بھی نہیں ہے. بہرحال حقیقت حال یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے سورہ وضحا، اس کی تفسیر میں بہت لمبا وقت چاہیے. لیکن میں کچھ کام کی باتیں بتاؤں جو زندگی میں نفع دے. اصل تو یہ ہے کہ زندگی کے نفع کی بات ہونی چاہیے، ورنہ تقریریں تو ایران توران کے مسائل تو ہوتے ہی رہتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ اس سورت کا نزول تب ہوا جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ نے کچھ تان و تشنی کی، کچھ برا بھلا کہا، کچھ طنز کیے. اور وہ طنز یہ تھا کہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میل اولادوں کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کی مذکر اولاد جیتی نہیں تھی. قاسم کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، مدنی زندگی میں پہنچنے کے بعد ابراہیم کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کی میل اولاد نہیں جی رہی تھی. مکہ والوں نے یوں کہا کہ اس کی مذکر اولاد مری جا رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نسب چلنے والا نہیں ہے. نسب چلتا ہے ہمیشہ میل سے، فی میل سے نہیں چلتا. لڑکی تو کسی کے وہاں جاتی ہے، باپ کا نسب ہمیشہ لڑکے سے چلتا ہے. اور اس کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نسب چلنے والا نہیں ہے. محمد کا کام بھی ختم ہو جائے گا، محمد کا نام بھی ختم ہو جائے گا. ایک تانا تو یہ تھا. دوسرا تانا ان کا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری اور علالت کی بنیاد پر دو چار دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے. تو ابو لہب کی بیوی اورا بنت جمیل، اس کا نام تھا، چچی ہے حضور کی، کہنے لگی ان محمدن قد ودعہ شیطانہ، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، اسی لیے رات میں اٹھتا نہیں ہے. یہ دوسرا تانا تھا. یہ دو تانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. بھائی آپ جانتے ہیں کہ شیرنی کے بچے کو اگر کوئی مار دے تو شیرنی اس کو چھوڑتی نہیں ہے، لیکن شیرنی کے دل میں بچے کی محبت اللہ نے دی. اگر اس محبت کی بنیاد پر شیرنی اپنے بچے کو مارنے والے کو نہیں چھوڑتی تو جو رحمتوں کا مالک ہے اس کے نبی کو کوئی چھیڑ دے اور وہ خاموش ہو جاوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت حق تعالی شانہ نے دنیا کی کفالت میں اور دنیا کے ڈیفینس میں دنیا کے دوست بولتے ہیں، اور نبی کے دفاع میں ساری کائنات کا مالک بولتا ہے. اللہ جل شانہ نے سورہ وضحا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو الزام لگا، یہ جو تان و تشنی کی گئی، یہ جو برا بھلا کہا گیا، آپ کے دل کو بہت شدید تکلیف ہوئی، اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو حضرت حق تعالی شانہ نے یہ سورہ والضحا اتار کر اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور سامنے والوں کا جواب دیا. سب سے پہلے تو فرمایا کہ والضحا قسم ہے چاشت کے وقت کی، اللہ غیر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے لیکن بندہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا. اللہ خالق و مالک ہے، اس کو حق ہے. اصل میں بندہ اگر غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو یہ اللہ کے برابر اس کو درجہ دینے والا ہو جائے گا اور اس کی اجازت نہیں. اس لیے ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ سب جائز نہیں ہے. فرمایا قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب خوب چھا جائے، اور عشاء کے بعد رات اچھی طرح چھا جاتی. ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر ان دونوں وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا. چاشت کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس وقت کی نماز بھی رکھی گئی. رات کا وقت بھی قیمتی ہے، وجعلنا اللیل لباسا، سکون کا ذریعہ بنایا. یہ تو ہم نے بدسکونی پیدا کر دی کہ رات میں بھی بندے کام کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سوتے نہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، ورنہ حق تعالیٰ نے تو آرام کے لیے بنایا تھا. وجعلنا اللیل لباسا، ان دونوں کی قسم کھائی. یہ عام ترجمہ جو مشہور و معروف ہیں، محدث مفسرین نے یہی ترجمہ کیا، لیکن بعض عشاقوں نے جو ترجمہ کیا، عاشقوں نے، بعض صوفیہ نے ترجمہ کیا، والضحا قسم ہے اے پیغمبر تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اے پیغمبر آپ کے کالے کالے بالوں کی. چونکہ اگلا کلام حضور ہی سے متعلق ہے تو قسم بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا. ما ودعک ربک، میرے محبوب تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، شیطان نے چھوڑ دیا، قطعاً نہیں، تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا. دیکھو عزیزو بھائیو، تہجد کی نماز بہت اونچی نماز ہے. آخر کوئی تو بات تھی کہ امام الانبیاء کو اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے پیغمبر رات میں اٹھئے، نماز پڑھئے، آدھی رات، آدھی رات سے کم، آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھئے. تہجد کی نماز میں میں نے بتایا وقت نہیں ہے، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مجرد تھا، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا تھا، تو میں مسجد نبوی میں سوتا رہتا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کوئی خواب دیکھتے، فجر کے بعد بیان فرماتے، اللہ کے نبی تعبیر دیتے، کبھی اللہ کے نبی بیان فرماتے خواب اور تعبیر دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے دل میں بھی داعیہ تھا کہ میں کوئی خواب دیکھوں، میں بھی بیان کروں. فرمایا ایک رات میں نے خواب دیکھا، دو آدمی آئے، مجھے اٹھایا، نیند میں لے گئے، ایک باغ بتایا بہت زبردست، اور اس کے بعد ایک آگ کا ڈھیلا بہت بڑا بتایا. جب میں نے آگ کو دیکھا تو میں ڈر گیا، پیچھے ہٹنے لگا، بھاگنے لگا، خوف کھانے لگا. تو ان دونوں نے کہا کہ لا تخف، ڈرو مت، یہیں ٹھہرے رہو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اللہ کے، اور پہلا جو تم نے دیکھا وہ جنت ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہو وہ جہنم ہے، تو اللہ نے اس کا نظارہ کروایا تمہیں. اب حضرت صبح اٹھے لیکن چھوٹے تھے، فرمایا مجھے تھوڑی سی شرم آئی اپنے نبی کے سامنے خواب بیان کرنے سے، تو میں نے اپنی آپا سے کہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہن تھی، باجی تھی آپ کی، میں نے اپنی آپا سے کہا کہ آپا ذرا میرا خواب حضور سے پوچھ لیجیے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے. حضرت حفصہ نے جب خواب پوچھا تو اللہ کے نبی نے تعبیر تو کچھ نہیں دی، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا، عبداللہ نعم العبد لو یقوم فی اللیل، عبداللہ بہت اچھا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تہجد پڑھ لیا کرے. تعبیر تو کچھ نہیں دی، فرمایا تھوڑی سی تہجد پڑھ لیا کرے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ محدث جلیل ہے، وہ اس روایت پر ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا کہ اصل میں حضور نے تہجد کی طرف اشارہ اس لیے فرمایا کہ عبداللہ خواب میں در گئے تھے آگ کو دیکھ کر. حضور نے اشارہ فرمایا اگر تہجد پڑھتے تو نہ ڈرتے, اس لیے کہ تہجد پڑھنے والے کا دل مضبوط ہوتا ہے, اللہ اس کے قلب کو مضبوط بناتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے تہجد کا, انسان کا قلب مضبوط ہوتا ہے, دنیا کے خوف سے وہ نہیں ڈرتا, ایک خالق و مالک سے وہ ڈرتا ہے, ایک اللہ سے ڈرتا ہے, پھر اس کا دل منور ہوتا ہے, پھر فرمایا اس کا چہرہ منور ہوتا ہے, پھر فرمایا کہ عبادت میں اس کی برکت سے لذت آتی ہے. تہجد کے بہت فوائد. تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک, میرے محبوب تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا, تو فکر نہ کر. وما قلا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کا نسب ختم ہو جائے گا. ارے تیرا نسب بھی ہم ختم نہیں کریں گے, سب کا نسب میل سے چلا ہے, میرے محبوب تیرا نسب فیمیل سے چلائیں گے. اور عجیب ہے کہ سب کا نسب 10-15 نسل تک میں ختم ہو جاتا ہے, میرے محبوب کا نسب 1432 سال ہو گئے ختم نہیں ہوا, آج بھی ہے نا زندہ, حسنین کی اولاد آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. اتنے پر نہیں, قیامت میں سب کا نسب ختم, میرے نبی کا نسب قیامت میں بھی باقی صلی اللہ علیہ وسلم. ما ودعک ربک وما قلا. اب ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب اولاد دی تو اٹھا کیوں لی, موت کیوں دے دی, اور اگر اٹھانا ہی تھا تو پہلے سے دیتا ہی نہیں تاکہ یہ سوال بھی پیدا نہ ہوتے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت جامع اس کا جواب دیا, میں بہت نیچے اتر کے سمجھا رہا ہوں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ اولاد دے کر کمال انسان ہونے کو ثابت فرمایا کہ میرا نبی ایسا نہیں ہے کہ جس سے فیمیل اولاد ہی ہو, میل اولاد بھی ہوتی, تو اولاد دے کر کمال انسان ہونے کو ثابت فرمایا, اور اولاد لے کر ختم نبوت کے مسئلے کو ثابت فرمایا. اس لیے کہ اگر اولاد زندہ رہتی تو ممکن ہے کوئی امتی آپ کی اولاد کو نبی بنا دیتا تو ختم نبوت کا مسئلہ تیرا ہو جاتا. اولاد لے کر کمال انسانیت کو ثابت فرمایا, اور اولاد اٹھا کر آپ کے ختم نبوت کے مسئلے کو مضبوط فرمایا. ابن قیم تو ابن قیم ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر جو باتیں کھولی تھی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ, یہ جو حافظ صاحبان ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب کفر کا بیان چل رہا ہے تو واو نہیں لایا ہے, حتی اذا جاؤوہا فتحت ابواب, واو نہیں, اور جب جنت کا بیان کرنے لگے اللہ تو کہنے لگے حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابواب, ایک جگہ واو ایک جگہ واو نہیں, تو کیا اللہ بھول گیا, مضمون ایک ہے دونوں کا, پھر کیا ہوا ایسا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ پہلے مجرم کا بیان ہے, اور مجرم کو جب لایا جاتا ہے تو پہلے سے کوئی استقبال میں دروازہ نہیں کھولتے قید کھانے کا, وہ تو بالکل قریب لاتے ہیں تب دروازہ کھول کر دھکا دے دیتے ہیں, اور مہمان جو آتا ہے تو اس کے لیے دروازہ پہلے سے استقبال میں کھولا جاتا ہے. تو پہلے مجرم کا بیان ہے, اس لیے واو چھوڑ کر اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوہا, جب دروازے کے قریب آئیں گے تو فتحت ابوابہا, دروازہ کھولا جائے گا. اور وہاں جنتیوں کا بیان ہے جو مہمان ہیں اللہ کے, تو اللہ فرماتے ہیں واو حال کا لا کر, حال یہ ہے کہ پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوگا. عجیب, قرآن کریم کو ہمارے اکابر نے کھولا ہے, اللہ ہمیں قرآن کا سمجھنا نصیب فرمائے. خدا پاک کی قسم جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے اس کے ایمان میں کبھی دگمگاہٹ پیدا نہیں ہوتی, وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ رب کریم کا یہ تو کلام ہے نا, ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میرے محبوب ایک مسئلہ یاد رکھ لو کہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں, کروڑوں دنیا تمہیں مل جائے, کروڑوں ابوزوں دنیا مل جائے, جیسے کھیترے کے کھیترے ابھی بیچے جا رہے ہیں اور کروڑوں میں مسئلے ہو رہے ہیں, اب وہ جو دنیا تمہیں مل جائے، لیکن فنا لازم ہے، اس میں فنا ہے. یہی وجہ ہے کہ عجیب بات ہے، دنیا کی تمام بہاروں پر خزاں آتی ہے، پتجھڑ کا موسم آتا ہے، پھول ہے تو اس پر بھی پتجھڑ کا موسم، مکان ہے تو اس پر بھی پتجھڑ کا موسم، کبھی نہ کبھی تو یہ مکان پرانا ہوگا. دنیا حتیٰ کہ انسان پر بھی خزاں آتی ہے، جوان ہے ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ ہے، اور بڑھا ہو گیا تو حال یہ ہے کہ جوانی تھی تو نظر نہیں ہٹ رہی تھی ہمارے دیکھنے کی، برا ہو گیا تو جی نہیں چاہتا اب دیکھنے کو. تو انسان پر بھی، دنیا میں صرف ایک ذات وہ ہے کہ جس پر موسم خزاں کبھی نہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شریعت پر کبھی خزاں نہیں، یہ قیامت تک آباد رہنے والی شریعت، یہ قیامت تک زندہ رہنے والی شریعت. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں کسی کو ایک کورے کے برابر، کورا کتنا ہوتا ہے؟ رسی سے مارنے کا ہوتا ہے، ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے تو وہ جگہ دنیا کی ایسی 10 دنیاؤں سے افضل ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس میں فنا ہے، اس میں بقا ہے. اختیارن چھوڑنا ہے یا استرارن؟ تو چھوڑنا ہی ہے، اپنے اختیار سے دو گے نہیں تو موت تو چھڑائے گی، لازمی طور پر چھوڑنا ہے. بخلاف وہاں بقا ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے. اس لیے فرمایا کہ ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں. یہ کہہ کر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا کے لیے جتنی محنت کر رہے ہو اس سے زیادہ محنت آخرت کے لیے کرو. سفر ان طویل ان طویل و زاد ان قلیل ان قلیل، سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس. آگے فرمایا وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے پیغمبر میں تمہیں قیامت میں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، آقا نے یوں فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک میرے امتی مومن کو جہنم سے جنت میں نہ لے جاؤں. جب تک ایک ایک کو میں جنت میں نہ لے جاؤں وہاں تک راضی نہیں ہوں گا. حضور کی شفقتیں، محبتیں اپنی امت کے ساتھ. عائشہ پوچھ رہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ آقا نے فرمایا یا تو حوض کوثر پر میں ہوں گا، پانی پلا رہا ہوں گا، یا پھر جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں میں ملوں گا، دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ میری امت کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، یہ جہنم میں نہ جانے پائے، جہنم میں نہ جانے پائے. وہاں نہ ملوں تو پل صراط پر ملوں گا، دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، یہ جہنم میں گرنے نہ پائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت، محبت، پیار انتہائی درجہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس سے پیار زیادہ ہو اس کی چھوٹی تکلیف بھی بڑی لگتی ہے نا. پرایا ہمیں مار بھی دے تو اتنا نہیں لگتا، اور اپنا بچہ ذرا آنکھیں بھی نکالے تو ہم کو بہت لگتا ہے، اپنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں، چونکہ آپ کے ستانے والے اپنے تھے. اور افسوس کہ اہل مکہ نے تو آپ کو حیاتی میں ستایا تھا، یہ امت اپنے نبی کو قبر میں بھی ستا رہی. ہمارے اعمال جب حضور کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، ہمارے نام لے لے کر، تو آقا پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس کے لیے میں مرا، جس کے لیے میں نے قربانیاں دی، آج وہ میری امت کس طرح میری شریعت کے ساتھ گڑ کھلا رہی، آپ کو کتنا غصہ، کتنا غم آتا ہوگا. فرمایا ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے. ولسوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک میرے مومن امتی کو جہنم سے جنت میں نہ لے جاؤں. اب باقی اللہ اپنے پیغمبر پر تین احسان بیان فرماتے ہیں. پہلا احسان الم یجد کا یتیما فآوا, آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. والد صاحب تو آپ کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے, والدہ آپ 4 سال کے تھے اور تشریف لے گئے, دادا کے دل میں نبی کی محبت ڈال دی, اور جب دادا فوت ہو گئے تو چچا کے دل میں محبت ڈال دی ابو طالب کے دل میں. اور کیسی محبت ڈالی ابو طالب کے دل میں, اللہ اکبر, ابو طالب نے کتنی خدمت کی ہمارے نبی کی. نبوت کے بعد بھی سارا مکہ ایک طرف ہے, ابو طالب ایک طرف ہے, شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ چچا بھی, تکلیفوں کی ساری جگہوں پر چچا ابو طالب ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام عالم سکرات میں فی قولن اپنے چچا کو یوں کہہ رہے ہیں کہ چچا جان میرا کلمہ پڑھ لو, میں گواہی دے دوں گا تمہاری. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ عالم سکرات کا ایمان معتبر نہیں ہوتا, لیکن چچا کی قربانیاں اتنی تھی کہ حضرت فرماتے ہیں چچا جان آپ اس عالم سکرات میں کلمہ پڑھو گے تو بھی میں آپ کی گواہی دے کر آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. یعنی کتنی خدمت کی ہوگی چچا نے, لیکن خیر مقدر نہیں تھا, ایمان اللہ کو منظور تھا اور اللہ پر کسی کو اشکال کرنے کا حق بھی نہیں, کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے کیوں ہدایت نہیں دی. تو چچا کے دل میں محبت نبی علیہ السلام کی اللہ جل شانہ نے ڈالی, حتیٰ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے قریباً 80 اشعار چچا کے نقل کیے ہیں حضور کی شان میں. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے, وَبْيَزَّ يَسْتَسْغَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, اے میرے بھتیجے تم تو وہ ہے کہ تمہارے چہرے سے تمہارے چہرے کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ سے بارش کو مانگا کرتے. یہ چچا کہہ رہے ہیں اپنے بھتیجے سے متعلق, لیکن مقدر نہیں تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, آپ یتیم تھے. دوسرا احسان, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, آپ ناواقف تھے. ضالًّا کا ترجمہ ضلالت ہے, لیکن حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کی شان میں یہ ترجمہ اچھا نہیں. ترجمہ فرمایا آپ ناواقف تھے ہم نے علم دیا. تیسرا احسان, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, آپ تنگ دست تھے غریب تھے زوایال تھے, ہم نے آپ کو خدیجہ سے نکاح کرا کر مالدار بنا دیا. خدیجہ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی, اس نے اپنے سارے مال کو تم پر قربان کر دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کی ذرا سی برائی کر دی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا خدیجہ کے باپ میں مجھے نہ ستاؤ, اس نے مجھے تب قبول کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی, اور اس نے اپنا مال تب لٹایا جب ساری دنیا مجھ سے بھاگ رہی تھی. اور عجیب ہے کہ عائشہ کو جبریل نے سلام کہا, حضور سے فرمایا تمہاری عائشہ کو میری طرف سے سلام. خدیجہ وہ ہیں کہ بخاری کی روایت میں اللہ نے سلام بھیجا, حضرت خدیجہ پر اللہ نے سلام. اور حضرت خدیجہ بھی فہیمہ زکیہ کتنی زبردست, ہمارے گھروں جیسی اناری ہوتی تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی سلام کہنا, تو ہماری تو کہہ دیتی ہے وعلیکم السلام, خود ہی جواب بھی دے دیتی ہے, حالانکہ وہ تو پہنچانے کا سلام ہے, اس کو جواب نہیں دینا ہے, لیکن خود ہی جواب دے دیتی ہے. خدیجہ فہیمہ زکیہ کیا کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام سے, یا رسول اللہ میرے سرتاج میں اللہ کو کیسے جواب دوں, ان اللہ هو السلام, اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے. یعنی وعلیکم السلام تو دعا ہے, تو اللہ کوئی ہماری دعا کا محتاج تھوڑے ہی ہے. تو خدیجہ کے دل میں نبی کی محبت ڈال دی, اور خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تین احسان ہوئے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تین کام کرنے ہیں. یاد رکھو یہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے اور امت کو بھی کہہ رہا ہے, صرف نبی کو نہیں اللہ ہم کو کہہ رہا ہے. پہلا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, گویا اللہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو احسان فراموشی نہ کرنا, احسان کو بھول نہ جانا, دیکھو قرآن میں ایک سورت ہے تبت یدا ابی لہب، یہ سورت کب اتری؟ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پلو کامیاب ہو جاؤ گے، تو چچا ابو لہب کہنے لگا تبل لک یا محمد علی حاضہ جماعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جاوے، اس لیے تو نے ہم کو بلایا کہ باپ کے مذہب کو چھڑائے تو؟ تو اللہ نے بدعا اتاری، تبت یدا ابی لہب، کہا میرے نبی کو تو بدعا دے رہا ہے، تیرے ہی ہاتھ ٹوٹ جاوے. یہاں اگر غور کیا جائے تو معاملہ چچا اور بھتیجے کا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں، وہ چچا ہیں، چچا بدعا دے رہے ہیں اپنے بھتیجے کو، تو چچا بھتیجے کا معاملہ ہے. اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کل تبت یدا ابی لہب، اے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے تبت یدا ابی لہب، ہونا چاہیے تھا یہاں. اور اس سے پہلے تین صورتیں کل سے شروع بھی ہوئی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، تو یہاں بھی اللہ کہتا کل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بدعا دے دیجئے، تبت یدا ابی، لیکن کل نہیں لایا. کیوں نہیں لایا اللہ؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جن کو بدعا دینا ہے وہ نبی کے چچا ہے، اے میرے محبوب اگر تم نے بدعا دی تو امت کا کوئی آدمی یوں کہے گا یہ کیسا نبی ہے کہ جس چچا نے بچپن میں احسان کیا تھا اسی کو بدعا دے رہا ہے، یہ تیرا چچا ہے، پیغمبر آپ نہ آئیے بیچ میں، اس نے بچپن میں تمہیں کپڑے پہنائے، اس نے بچپن میں تمہیں گود میں اٹھایا ہے، اس نے بچپن میں تمہاری پیدائش پر سویبہ نامی باندھی آزاد کر دی تھی، اس کے احسانات ہیں تم پر. ایسا ہی ایک واقعہ قرآن میں اور بھی ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، قول اللینا، نرم بات کیجیے، آستین نہ چڑھائیو، آنکھیں نہ بتائیو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دعوت و تبلیغ میں چلنے والے بھائی، ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون کے برابر تو نہیں ہے، اور ہم موسیٰ کے برابر دائی بھی نہیں. جب موسیٰ کو منع کیا جا رہا ہے تو ہمیں آستین چرانے کا حق نہیں ہوگا، تیور بدلنے کا حق نہیں. فرمایا قول اللینا، نرم بات کرنا. بزبان حال موسیٰ کہہ رہے کہ اللہ وہ خدائیت کا دعوے دار تیرا باغی ہے فرعون تو، اور تو مجھ کو کہہ رہا ہے نرم بات کرنا. یہی جواب ابن قیم وہاں بھی نقل کر رہے ہیں، موسیٰ تم نے اس کے گھر کی روٹی کھائی ہے، تو وہی بڑے ہوئے ہو، اگر تم ان کو تیور بتاؤ گے تو احسان کے خلاف ہوگا. عجیب ہے، اللہ ان دونوں واقعوں میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کافر محسن کے احسان کے خلاف جب نہیں کیا جا سکتا تو رب کریم کے احسان کے خلاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کافر ہیں یہ تو، ابو لہب بھی، فرعون بھی، لیکن اس کی روٹی کھائی ہے، جب اس کے احسان کے خلاف اللہ منع کر رہا ہے تو ہم رب کریم کے احسان کے خلاف کر دیں جس نے ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک قدم قدم پر احسان فرمایا. لیکن افسوس کہ یہ مسلمان رب کریم کا سب سے بڑا احسان فراموش بندہ بنا ہوا، حتیٰ کہ اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اڑنے والی راک کی قسم، اڑنے والی آگ کی قسم، ان الانسان لربہ لقنود، میرا بندہ میرا بڑا ہی ناشکرا ہے، گھوڑوں کی قسم کھا کر اشارہ کیا کہ وہ چنکوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، لیکن پیدائش سے لے کر موت تک میری روٹی کھانے والے میرے بندے تجھ سے زیادہ میرا ناشکرا کوئی نہیں. ان الانسان لربہ لقنود، تو میرا بڑا ناشکرا ہے. تعالیٰ ہماری ناشکری کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، مکان ملتا ہے شکر کے الفاظ نے غرور و تکبر کے الفاظ. اولاد ہوتی ہے اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ ہماری شان میں تغیر ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے رب کریم کے صحیح محسن بنائے، اور صحیح احسان کو یاد کرنے والے بنائے، اپنے محسن کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی عبادت کرنے والے ہمیں بنائے. فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ تین احسانات ہمارے ہیں تمہارے اوپر، تمہیں بھی تین کام کرنے ہیں. پہلا کام، فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اپنی پچھلی زندگی نہ بھولنا، تم یتیم تھے ہم نے ٹھکانا دیا، تم کسی یتیم کو اب نہ جھرکنا، بہت بڑا سبق ہے ہم کو، اپنی پچھلی زندگی کبھی نہ بھولنا، اپنی غریبی کبھی نہ بھولنا، اپنی ذلتی کے دن کبھی نہ بھولنا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، میرے پیغمبر یتیم کو نہ جھرکنا، یتیم جس کا باپ مرے نابالیگی کی حالت میں وہ یتیم، اور جس کی ماں مرے نابالیگی کی حالت میں وہ لتیم، باپ مرے تو یتیم اور ماں مرے تو لتیم، اس لیے کہ لتیم کا معنی ہوتا ہے تماچا مارنے والا، اور جس کی ماں مرتی ہے اس بچے کو ہر ایک تماچا مارتا ہے، حتیٰ کہ باپ بھی دوسری بیوی کی محبت میں آ کر تماچا مارتا ہے، اس لیے اسے لتیم کہا، تو باپ مرا تو یتیم ہے اور ماں مری تو لتیم ہے، میرے نبی یتیم بھی تھے لتیم بھی تھی، یتیمی بھی تھی لتیمی بھی تھی، فرمایا پیغمبر یتیم کو نہ جھرکے، آپ بھی اس دور سے گزر چکے ہیں میرے محبوب، اور عجیب ہے ترمذی میں روایت ہے آقا سے کسی نے پوچھا کہ دل سخت ہے علاج بتائیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرایا کرو، دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی، کبھی آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھراؤ تو جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کریں گے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تاریخی واقعہ ہے نقل کیا ہے کہ آقا عید کے لیے جا رہے ہیں، سن ہجری 5 کا واقعہ ہے مدینے کا، عید کے لیے جا رہے ہیں، بعضوں نے کہا 6 کا واقعہ ہے، حضرت نماز کے لیے جا رہے ہیں عید کی، کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ تھوڑا پزمردے چہرے میں، غمگین چہرے میں کھڑا ہے، تو حضرت اس بچے کے پاس گئے، فرمایا بیٹے کیا بات ہے، غمگین ہو تم، کوئی مسئلہ ہے، تمہارے چہرے پر اداسی ہے؟ بچے نے اپنے غم کو چھپاتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی لیکن آنسو بہ پڑے، حضرت سمجھ گئے کوئی مسئلہ ہے، فرمایا بتاؤ بیٹے کیا مسئلہ ہے، فرمایا اللہ کے حبیب آپ جانتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو چکے، میری ماں نے دوسرا نکاح کیا ہے، اور میرے دوسرے باپ کے پاس کفالت کے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے اچھے کپڑے پہنا سکے، میں اور بچوں کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں کہ کاش میرا پہلا باپ ہوتا تو مجھے بھی پہناتا، آقا نے اٹھا لیا، گھر لے گئے، بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی نے ہلاؤ اور حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ ہو اس کو پہناؤ، میں اس کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا، جب یہ تیار ہو جائے تو پھر میں لے کر چلوں گا، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، فرمایا ساری دنیا اس نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے، فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو نہ جھرکو، جب جھرکنے کو منع کیا گیا تو یتیم کے مال کے کھانے کو تو بطریق اولا منع کیا، جس نے یتیم کے مال کو کھایا اس نے اپنے پیٹ میں انگارے بھرے، چوتھے پارے کے 12 رکوع میں اللہ فرماتے اس نے اپنے پیٹ میں انگارے بھرے، فاما الیتیم فلا تقہر، آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنَا، پیغمبر تم اس دور سے گزر چکے ہو کہ تمہاری تنگ دستی تھی، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تمہارے در پر بھی کوئی غریب سائل مسکین آ جائیں اسے نہ جھرکنا، نہ دے سکو نہ دینا لیکن جھرکنا مت، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعہا اذی، دے کر احسان جتانا یا برا بھلا کہنا اس کے بجائے نہ دو، اچھی بات کہہ کر اس کو روانہ کر دو یہ بہتر ہے، واللہ غنی حلیم، اور وہ مالدارو جب تم نے نہیں دیا اس کو، عجیب صفت اللہ لایا ہے، واللہ غنی حلیم، اے مالدارو جب تم نے اس کو نہیں دیا، اس غریب کو نکال دیا، تو اب تم یہ نہ سوچنا کہ اس کو کون دے گا، غنی میں غنی ہوں دوسری جگہ سے اس کو دلاؤں گا، اور آگے فرمایا حلیم ہوں میں کہ جب تو اس پر احسان جتا رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا، داد دپت کر رہا تھا نا، تو اس موقع پر میری زمین پھتنے کے لیے تیار تھی تیرے لیے کہ تجھے اندر میں لے لے، لیکن میں حلیم اور بردبار ہوں، پکڑ نہیں کرتا ہوں، تجھے توبہ کی مہلت دیتا ہوں، اس لیے حلیم کی صفت لایا، ہر صفت کو بڑی مناسبت ہے آیتوں کے ساتھ. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، دیکھو میرے بھائیو ایک کام کی بات، اپنے رشتہ دار کبھی کوئی مطالبہ کریں، نہ دے سکتے ہو نہ دینا ہو نہ دو، لیکن تان و تشنی نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا ان کو. بعض مرتبہ ہم لوگ ایسے کلمات بول دیتے ہیں ان سے متعلق جو ناگواری کے کلمات ہوتے ہیں، دل توڑنے والے کلمات ہوتے ہیں. قرآن نے منع کیا، نہ جل کو مت، نہیں دینا ہو منع کرو، لیکن محبت کے انداز میں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور ہمارا تیسرا انعام اور احسان، ہم نے آپ کو علم دیا تو اب اس علم کی اشاعت کیجئے، اس علم کو پھیلائیے، سب کو بتائیے، ہمارا تعارف کرائیے، یعنی اللہ کا، رب کریم کا تعارف کرائیے. میرے بھائیو یہ امت بڑی عظیم ہے، میں اپنی بات اس پر ختم کر دیتا ہوں، یہ امت بڑی عظیم ہے، اس امت کو نیابت دی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خواص یعنی علماء بھی وارث ہیں اور عوام بھی وارث ہیں، فرق اتنا ہے خواص کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن عوام کو بھی کہا گیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات جانتے ہو وہ دوسروں کو بتاؤ. ہم سب کو دین کو لے کر چلنا ہے. مشکات شریف جب ختم ہوتی ہے تو صاحب مشکات ایک روایت لائے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیر قول اللہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم تتمون 70 امة وانتم افضلها واقربها الى اللہ تعالی. کنتم خیر امت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اے میری امت، تم 70 امت کو ختم کر چکے. امتیں تو بہت گزری لیکن بڑی امتیں 70، تم 70 امتوں کو ختم کر چکے ہو، یعنی تمہارا 70واں نمبر ہے، لیکن ان تمام امتوں میں تم سب سے افضل. کوئی مبلغ تفسیر نہیں کر رہا ہے، کوئی مولوی تفسیر نہیں کر رہا ہے، مبلغوں کے مبلغ، مولویوں کے مولوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر رہے ہیں. انتم افضلها واکرمها الى اللہ تعالی، تم سب سے افضل تمام امتوں میں، تم تمام سے محترم امت. تو اس امت کو ایک فضیلت دی گئی. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بستر پر پہنچا، سیوطی بڑے آدمی اور ربیب ہے ابن حمام کے، ربیب جانتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے جاؤ ان مولانا لوگوں کے پاس، ربیب کا معنی ہوتا ہے. علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے، علامہ سیوطی کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو سیوطی کی والدہ سے ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے نکاح فرمایا، تو سیوطی پہلے باپ کے بیٹے ہیں اور ماں لے کر آئی، تو یہ ربیب ہو گئے ابن حمام کی. اور عجیب ہے کہ ابن حمام پکے حنفی اور علامہ سیوطی پکے شافی، باپ بیٹے کا ایک حنفی ہے ایک شافی ہے، لیکن وہ دلوں کے اختلاف نہیں تھے، وہ دلائل کے اختلاف تھے. ہمارے تو دلوں کے اختلاف ہیں، وہ دلائل کے اختلاف تھے. تو سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بستر پر لیتا تو ایک سوال ذہن میں آیا، سوال یہ آیا کہ اللہ، اگلی امتوں میں تو بار بار انبیاء آتے رہتے تھے، ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک، وہاں نبیوں کو لمبی عمر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، امت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی پچھلا نبی اس کو دور کر دیتا، تو وہاں تو بار بار انبیاء آتے ہی رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر میں سب کو اٹھاتا رہتا، نبیوں کو 7 سال 70 سال 60 سال. لمبی عمر کی ضرورت تو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. اس امت میں خرابی پیدا ہوگی تو کون خرابی دور کرے گا؟ ہمارے نبی کو لمبی عمر دے دیتے، 1000 سال 1200 سال 1500 سال، ہم بھی دیکھ لیتے صحابی بن جاتے، ہمارے نبی کو لمبی عمر دے دیتے، کیوں نہیں دی ہمارے نبی کو؟ یہ سوال سیوطی فرماتے ہیں کہ رات بستر پہ میں جب پڑا تو مجھے یہ سوال ہوا. فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی الہم علی قلبی، اللہ نے میرے قلب پر ایک جواب ڈالا، بڑا عجیب جواب ہے. فرمایا اللہ نے یوں کہا، جلال الدین، اگلی امتوں پر مجھے اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی شریعت کو نبیوں سے چلایا، اس امت پر مجھے اعتماد ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ مختصر محنت کر کے چلے آئیں، تمہاری لادلی امت میرے دین کو قیامت تک سنبھال لے گی۔ اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے، اس اعتماد کو ضائع نہ کرو۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق الى یوم القیامة ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ امت قیامت تک ایک جماعت اس میں ضرور رہے گی جو حق بات کو لے کر چلتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو فرمودات قرآن پر، فرمودات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل۔ اللہم آثرنا و اقثرنا و اصلح لنا شأننا كله۔ اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللہ گناہکم عفو اللہ۔ اللہ مبارک مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو اس اشرے میں نہ معلوم کتنوں کی مغفرت کر رہا ہوگا، ہم مجرموں کو بھی معاف فرما دے، ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے۔ اے رحمت والے خدا ہم گناہوں کے بھور میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ فتنوں کے بھور میں پھنس چکے ہیں۔ اس امت کا ناخدا، اس امت کو لے کر چلنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اے اللہ اس امت کو گناہوں کے بھور سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرما لے، اپنی چادر ڈال کر سب کو بچا لے۔ اللہ ہم نکمے ہیں، نکموں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے۔ اللہ ہمارا امتحان نہ فرما، ہمارا امتحان نہ فرما۔ اے اللہ بغیر امتحان کے کامیابی عطا فرما دے، بہت حد ہو چکی ہے ظلم کی۔ رب کریم مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اللہ العالمین کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمانوں پر حالات نہ ہو۔ اے رب کریم بس اب تو رحم کرم کا معاملہ فرما دے، امت کو اس ظلم کے بھون سے نکال دے، عزت کی زندگی عطا فرما دے، ہدایت کو عام فرما دے، محبت کو تام فرما دے، پوری دنیا میں ہدایت و محبت کا بول بالا فرما دے، ایک دوسرے کا ادب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے ایئر کنڈیشنوں میں سو کر دیکھ لیا، ہمیں سکون نہ ملا، شاندار فرش مخمل پر سو کر دیکھا، سکون نہ ملا۔ سکون تو تیرے ذکر میں ملتا ہے، ہمیں تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کی حلاوت نصیب فرما۔ لمبی لمبی زندگی گزر چکی ہے، اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے لیے بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کی لذت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا دین چھوٹ چکا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے خدا ہمیں بھی اپنے دین سے ملا دے، ہمیں بھی اپنے دین سے ملا دے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام کو رحم تو نے دیا تھا، تیرے رحم پر تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، لا تصریب علیکم اليوم کہہ کر۔ اے اللہ ہمارے نبی کو بھی تو رحم تو نے ہی دیا تھا، آپ نے بھی اپنے مکہ والوں کو معاف کر دیا، لا تصریب علیکم اليوم کہہ کر۔ اے اللہ اس مسجد میں فجر کے بعد یہ سب تیرے گنہگار بندے تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم کو بھی کہہ دے کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، لا تصریب علیکم اليوم تو ہمیں بھی کہہ دے۔ اللہ رحم تیری صفت ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، کریم تیری صفت ہے۔ اے اللہ یہ مجمع اتنے سارے لوگ دنیا کے کسی آدمی کے پاس جائے وہ واپس نہیں کرتا، کریموں کے کریم آپ ہمیں واپس نہ فرمائیے۔ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، رب کریم ہمیں معاف فرما دے۔
ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرما, ہمیں یتیموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما, دین کی اشاعت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, جن بیچاروں کو جاب نہیں مل رہا ہے عافیت سے ان کو جاب نصیب فرما, حلال روزی کے دروازے کھول دے, حرام کے دروازوں کو بند فرما دے. اللہ ہماری اولاد ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے, ہم قبر میں ہوں گے, کہیں ہماری اولاد دوسروں کے ہاتھ میں نہ ہو. رب کریم ہماری اولادوں کے دل میں تیری خشیت پیدا فرما, تیرا خوف پیدا فرما, تیرے نبی کی عظمت و محبت پیدا فرما, عشق پیدا فرما. اے اللہ بگڑنے سے, پھسلنے سے, زلالت سے, گمراہیوں سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما. جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, موت کے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. مالک آپ سے التجا ہے قیامت میں ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا, مالک آپ سے التجا ہے قیامت میں ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا. اگر تو نے کپڑا اٹھا دیا تو ہماری اولاد ہم کو دیکھ کر کہے گی او گندے باپ تو کتنا نالائق تھا. اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمیں ذلیل نہ کرنا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا, عفو درگزر کے معاملے کر دینا. مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما, سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.